الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ العظیم. حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی یہ دو آیات نمبر 36 اور 37 ابھی پیش کی ہیں. ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. ترجمہ ہے کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زیادہ آپ نے دیکھا کہ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے وہ باتیں رکھی ہیں کہ جو ایک انسان کو اس دنیا میں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اپنے حقوق کیا ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں اس نے، اور اس کے بعد اس نے ترتیب کے ساتھ بڑی تفصیل سے ان لوگوں کو گنایا ہے اس معاشرے میں کہ جن سے ہمارا رب ضبط ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، کہ ان کے بھی حقوق ہیں. تو تیسری بات جو آخر میں آئی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اسے چھپائے نہیں، اور اس کو اسی انداز سے خرچ کرے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. تو یہ تین باتیں جو ہیں مختصراً ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں. آج جو موضوع ہمارا سامنے ہوگا وہ ہے حقوق العباد، کہ اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے سامنے حکم دیا ہے. پہلی بات جو شروع ہوئی ہے وہ اللہ کے حق سے شروع ہوئی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، توحید کو نہیں مانتے، تو پھر ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ سب بیکار ہیں. ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ہمارے وہ اعمال قطعاً قبول نہیں کیے جائیں گے کہ جو توحید کو مد نظر رکھ کر کے نہ کیے گئے ہوں، اور جو مشرکین اپنے اعمال پیش کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جائے. توحید کے اوپر ایمان اور اقرار ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ دیکھو میرے 100 غلام ہیں، ان سب کو تم آزاد کر دینا، لیکن میرے جو بڑے بھائی ہیں جو ہمارے سب کے ولی ہیں انہوں نے اس میں سے کچھ غلام تو آزاد کیے ہیں اور باقی غلام آزاد نہیں کیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال جو ان سے پوچھا وہ یہ کہ کیا تمہارے باپ مرتے وقت مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ مسلمان تو نہیں تھے. آپ نے پایا فرمایا کہ پھر بیکار ہے، تم غلام آزاد کرو، تم ان کی طرف سے حج کرو، تم ان کی طرف سے عمرہ کرو، انفاق کرو، کوئی ثواب انہیں پہنچنے والا نہیں. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دنیا میں آپ جتنے نیک کام کریں آپ، وہ نیک کام اسی وقت قابل قبول ہیں کہ جب آپ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک نہ کرتے ہوں. دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب ہم ایک اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کا حق ادا کریں تو پھر ہمیں اس کا اجر کیا ملنا ہے. اس کی بھی ایک حدیث اور بڑی اچھی حدیث ہے اور بڑے اچھے انداز سے یہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اور بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کے اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے کہیں سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ یا معاذ، آپ نے جواب دیا کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں. پھر خاموشی ہو گئی. آپ کا بیان ہے کہ کچھ عرصے، کچھ وقت پھر ایسے ہی ہم لوگ چلتے رہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ یا معاذ، آپ نے جواب دیا کہ لبیک یا رسول اللہ، لیکن پھر خاموشی رہی اور کچھ عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. تیسری مرتبہ، اب آپ دیکھیے یہ جو ہے انداز صحابہ کرام کا ہمیں پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام خود سے کوئی بات نہیں پوچھا کرتے تھے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات نہ کہیں، اور جتنی وہ کہتے تھے بات وہیں ختم ہو جاتی تھی. کسی کی یہ مجال نہیں تھی، یہ سوء ادب تھا، یہ توہین رسالت تھی کہ آپ ان کو ٹوکیں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ اپنی بات تو پوری کیجئے، وہ جو آپ نے بات اپنی ادھوری کر دی کیا کہہ رہے تھے آپ. نہیں، یہ انداز نہیں تھا. اتنا ادب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی صحابی یہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پوچھتے کہ صاحب آپ دو مرتبہ مجھ سے یہ پوچھ چکے ہیں اور خاصا وقت گزر چکا ہے اور ہمارا سفر بھی طویل ہو چکا ہے، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھے کیوں پکار رہے ہیں. تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ یا معاذ، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اب آپ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے؟ اب ہم اور آپ ہوتے تو فوراً بتانا شروع کر دیتے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. لیکن دیکھیے صحابہ کرام کا انداز کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی ہماری یہ مجال کہ ہم اپنی زبان آپ کے سامنے کھولیں اور آپ کو بتائیں، آپ کو تو خود ہی اس کا علم ہے. پھر آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی موحد ہو بندہ جو ہے اور توحید کو اختیار کرے، یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر. پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ پھر بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یعنی جب بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور وہ موحد ہے اور توحید جو ہے وہ اس کا ایمان کا جز ہے، تو پھر اب اس کا انعام کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہی جواب کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بندے کا حق پھر اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. تو توحید کے بغیر مغفرت ممکن نہیں، توحید کے بغیر کوئی کام آپ کا وہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ. تو یہاں فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس عبادت کے معنی بھی آپ سمجھ لیجیے تھوڑا سا. ایک عبادت تو وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ہم سب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. لیکن عبادت جو ہے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہاں پر. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے انسان کے بیٹے، یا اے انسان شیطان کی عبادت مت کرو. تو شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. کون شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ کون شیطان کو زکوٰۃ دیتا ہے؟ کون روزے رکھتا ہے شیطان کی خاطر؟ یا کون حج کرنے جاتا ہے شیطان کی خاطر؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت کے معنی صرف یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے معنی ہیں اطاعت کے، عبادت کے معنی ہیں بندگی کے، نوکری کے، غلامی کے. شیطان کی عبادت نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کے کہنے پر نہ چلو، شیطان کا حکم نہ مانو۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے کہنے پر چلو، اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قانون کو تسلیم کرنا، گویا اللہ کے ساتھ اختیارات میں اس کو شریک کرنا۔ تو یہ تو ہے اللہ کا حق کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، مکمل طور پر اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کی جائے اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے باتیں رکھتا ہے وہ ہے بندوں کی حقوق کیا ہے، حقوق العباد۔ پہلا حق جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے وہ بالوالدین احسانا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بڑی لطیف بات ہے یہاں پر، بڑی باریک بات ہے لیکن بڑی حسین بات ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، فوراً والدین کی بات آتی ہے۔ کیوں، کبھی غور کیا آپ نے؟ اہمیت بتانا والدین کی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے اس معاشرے میں ہماری نظر میں؟ وہ ہمارے والدین کی۔ کیوں؟ شرک کی بات ہو رہی ہے، شرک کے ساتھ والدین کی بات آ گئی، تو ان دونوں میں کوئی مطابقت ہے؟ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے دو والد ہوں؟ کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی دو ماں ہوں؟ کوئی نہیں۔ تو والدین کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو حیثیت ہے، وہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ جب تمہارا صرف ایک باپ ہو سکتا ہے اور ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، صرف ایک ماں ہو سکتی ہے اور ایک ماں کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، تو تمہارا خالق جو والدین کو ذریعہ بناتا ہے وہ ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ تو یہ ہے مطابقت، جب اللہ تعالیٰ شرک سے منع کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر والدین کی بات کرتا ہے تو وہ مثال دیتا ہے سامنے کہ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے ماں کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری تخلیق کا ذریعہ ہے، اور تمہیں تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ تو پھر میرے ساتھ کیوں کسی کو شریک کرتے ہو؟ تو میرا حق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا حق اپنے والدین کا پہچانو۔ اور لفظ حق استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات ذرا غور کیجئے، لفظ احسان استعمال کیا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ دیکھیے، کسی کا حق دے دینا جو ہے یہ احسان نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کسی کا کوئی حق بنتا ہے، وہ حق اس کو دے دینا یہ اس پر احسان نہیں ہے، یہ انصاف کی بات ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی نہ صرف یہ کہ انصاف کرو، بلکہ انصاف سے آگے، اس سے اعلیٰ بھی کوئی چیز ہے وہ بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے احسان۔ یہ اردو کا احسان نہیں ہے، اردو کا احسان جو ہے وہ کچھ اور معنی رکھتا ہے، کہ تم مستحق نہیں تھے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، تم بڑے خوش قسمت ہو، جاؤ میرا احسان مانو۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے احسان کے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں احسان کے معنی یہ ہیں کہ کام کو اس طرح سے کیا جائے کہ دیکھنے والا اس سے خوش ہو، اور یہ محسوس کرے کہ بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے عقیدت کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اسے حسن سلوک جسے کہتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عقیدت کے ساتھ کام کرو، محبت کے ساتھ کام کرو، ان کے مقام کو پہچانو، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ تم ان کے ساتھ عدل کرنا چاہتے ہو، تو عدل تو کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ والدین کے جو احسانات اپنی اولاد پر ہیں، کیا اولاد اس کا بدل دے سکتی؟ کبھی نہیں دے سکتی۔ اولاد وہ حق تو پورا کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خوش ہو دیکھنے والے کی طبیعت۔ والدین کی تو طبیعت خوش ہوئی، جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں کہ دیکھو یہ شخص کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے آگے بچھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے والدین کا، حسن سلوک کرنا۔ اور دیکھیے کہ حسن سلوک کے معنی کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو یمن سے لے کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لایا ہوں۔ ذرا یمن اس زمانے میں بعید ترین علاقہ، میں وہاں سے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لایا ہوں اور میں نے اس کو اپنی پیٹھ پر طواف کرایا ہے اور میں نے اس کو اپنی پیٹھ پر سعی کرائی ہے اور میں نے اس کو اپنی پیٹھ پہ پورا حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، شبہ برابر بھی نہیں، شمع برابر بھی نہیں، شمع کے معنی ایک ذرہ جو مٹی کا پڑا رہتا، نہیں ہرگز نہیں، شمع برابر بھی نہیں۔ تم ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں تو اس کے سامنے بچھا جانا چاہیے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے ہمیں، لیکن شرع کے مطابق۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، جب ہم مسلمان بات کرتے ہیں تو اپنے کو شرعی قوانین کے اندر محدود کر کے بات کرتے ہیں۔ ماں کا وہ حکم جو شرع سے ٹکراتا ہو، باپ کا وہ حکم جو شرع سے ٹکراتا ہو، وہ واجب التعمیل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھیے آپ۔ حضرت سعد بن وقاص کا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سعد بن وقاص جب ایمان لائے تو آپ کی ماں مشرکہ، جب آپ کی ماں کو معلوم ہوا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ ان کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تم نے محمد کو نہیں چھوڑا تو میں مرن برت رکھوں گی، میں مر جاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب حضرت سعد بن وقاص کے لیے ایک مخمصے کا عالم، کیا کریں؟ بدر مذہب یہ کہتا ہے کہ ماں کے مقام کو پہچانو، اور مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات اس کے مقام کو بھی پہچانو، کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو آپ کو جواب دیا گیا وہ یہی، اور سورہ لقمان میں بھی جواب یہی ہے، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں والدین کی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ باقی اس کے علاوہ سب سے اعلیٰ درجہ والدین کا ہی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل دنیا میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضا جہاد کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ چنانچہ ایک اور حدیث بھی اسی معاملے میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جہاد کا اعلان ہو چکا ہے اور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا کیا بوڑھے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فذہب فجاہد، آپ جائیں پھر انہی میں جہاد کریں، فیہما فذہب فجاہد فیہما، جاؤ واپس اور انہی کے ساتھ جہاد کرو۔ یعنی وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ اپنی بات جو بھی کہتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی یکسانیت نہیں ہے، وہ کبھی غصہ بھی آئے ان کو آئے گا، کبھی محبت بھی آئے گی، ان کے مسائل ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، وہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، تم جب ان کی یہ خدمت کرو گے تو یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا جو ہمیں پہچاننا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے، اور اس میں بھی حسن سلوک کے معاملے میں ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ میرے والدین میں سے، نہیں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری مصاحبت کا مستحق کون ہے، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد، نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر پوچھا کہ اس کے بعد، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اب یہ پوچھنے والے کا سوال، ذہن دیکھیے کس طرح کام کر رہا ہے، کہ کیا کوئی اور نہیں ہے؟ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ، پھر پوچھا کہ اس کے بعد، کہ ممکن ہے کہ چار تین مرتبہ ماں کو کہا ہو تو تین مرتبہ باپ کو بھی کہا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ثم ادناک ثم ادناک، ان کے بعد جو قریب ہیں ان کے بعد جو قریب ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ تین مرتبہ ہے تو باپ کے ساتھ بھی تین مرتبہ ہے، بلکہ اب ایک رتبہ بتا دیا خدمت کے لیے، حسن سلوک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ماں کی خدمت جتنا کریں آپ باپ کے مقابلے میں تین گنا کم سے کم ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک احکامات کا تعلق ہے, یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ گھر کے معاشرے میں احکامات کی تعمیل جو ہے وہ باپ کے احکامات کی ہوگی ماں کے مقابلے میں. حسن سلوک دوسری چیز ہے لیکن نظم دوسری چیز ہے, لہذا ان دونوں کو آپ گٹ مٹ نہ کیجیے گا. ایک حدیث ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اگر آپ نے باپ کی حکم عدولی کی ہے تو اس کے معنی اللہ کی حکم عدولی کی ہے. آپ نے باپ کو ناراض کیا ہے آپ نے تو آپ نے اللہ کو ناراض کیا. اور اگر والدین کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے تو اس سے بڑا خراب عمل کوئی نہیں. پوچھا گیا اسی ایک حدیث میں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ خراب عمل دنیا میں کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. پوچھا اس کے بعد, فرمایا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. پوچھا اس کے بعد, ذرا غور کیجیے گا, فرمایا اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا. ذرا غور کیجیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی ہیں, ہمارے معلم ہیں, ہمیں تعلیم دے رہے ہیں معاشرے میں ہمیں زندگی کس طرح گزارنی, ہمیں لوگوں کے حقوق پہچاننا ہے. اور ایک جگہ آپ نے منع کیا کہ لوگوں اپنے والدین کو گالیاں مت دو. پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں, تم اگر دوسروں کے والدین کو گالی دو گے اور وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے تو گویا تم نے اپنے والدین کو گالی دی. اس سے جو بات ہمارے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کا احترام کریں, حسن سلوک کریں, بلکہ دوسرے کے والدین کے ساتھ بھی احترام اور حسن سلوک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور پھر جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ پلٹ کر کے ہمارے والدین کے لیے توہین کا باعث بنے. تو یہ ان کے حقوق ہیں. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں, اس لیے کہ اسی وقت میں ہمیں ساری باتوں کے اوپر غور کرنا ہے. فرمایا وبذی القربا, والدین کے بعد اب قرابت دار, ان کے حقوق ہیں ہمارے پاس جو ہمیں ادا کرنے ہیں. یہ قرابت دار کون ہیں؟ جیسا کہ بھی آپ نے ایک حدیث میں دیکھا کہ والد کے بعد فادنا کا, فادنا کا اس کے بعد, پھر اس کے بعد جو قریب ہیں. تشریح کی ہے شارحین تفسیر نے کہ اس میں چچا, پھوپھی, خالہ, خالو. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ والدین میں دادا اور دادی اور نانا اور نانی بھی شامل ہیں. یہ آپ کے والدین میں شمار ہوتے ہیں, آپ انہیں کی نسل میں سے ہیں. ان کا وہی مقام ہے جو آپ کے اپنے والدین کا مقام ہے. تو اب یہ اقربا میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ آپ کے چچا ہیں, پھوپھی ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, بھائی بہن ہیں آپ کے, یہ سارے آپ کے اقربا میں ہیں. اور بھی رتبہ برتبہ آگے بڑھتے چلے جائیں, ان کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. چچا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے والد زندہ نہیں ہیں تو آپ کا چچا آپ کا ولی ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا, ہم تو اپنے چچا کے باغی ہوتے ہیں, ہماری تو دشمنی ہے اپنے چچا سے, اپنے تایا ابا سے, اپنے بڑے ابا سے, کہ جیسے ہم کوئی دوسرا خاندان ہے, ہم کوئی دوسری نسل ہیں, یہ کوئی دوسری نسل ہے. گویا ہم اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. چچا کا وہی مقام ہے جو باپ کا مقام ہے, خالہ کا وہی مقام ہے جو ماں کا مقام ہے. آپ ذرا غور کیجئے, الخالہ تو کعل امی, حدیث ہے, خالہ جو ہے ماں کی جگہ پر ہے. اور ہماری تو لڑائی خالہ ماموں سے رہتی ہے, زمین پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے, رشتے میں لڑائی ہو رہی ہے, تجارت میں لڑائی جھگڑا. پتہ چلا کہ ہر ایک شخص کا ایک دشمن ہے, اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ اس کا ماموں اور خالہ. بھائی یہ کیا معاشرہ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, بالکل غیر اسلامی معاشرہ, جبکہ یہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں, یہ ہماری ماں کی جگہ پر ہیں, یہ ان کے حقوق ہیں. ہم جب جاتے ہیں کہیں اور ہم اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں اور اگر ہماری خالہ زندہ ہوں تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس بھی جائیں, ان کی بھی خدمت کریں. ہم ایک صحابی تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرمایا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, یا رسول اللہ کوئی ذریعہ ایسا بتائیے کہ میں اس گناہ کو دھوؤں, کفارہ ادا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو. فرمایا میرے والدین نہیں ہیں. پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. تو کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو. آپ نے دیکھا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری خالہ ہوں اور ہمارے اتنے گناہ ہیں, کون شخص ہم میں سے یہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی وہ تو بہت ہی فرشتہ ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے, اس کو دھونے کے لیے, کہ ہم اپنے خالق کی خدمت کریں, یہ ان کا حق بنتا ہے. اسی طرح سے چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, دھوپی زاد, بھائی بہنوں کا حق بنتا ہے ہمارے مال میں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ چوتھا پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران میں, کہ تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اس چیز کو نہ خرچ کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو. دیکھیے, ایک تو مال خرچ کرنا ہے کہ جس, جو ہمیں پسند نہیں ہے یا جو زائد ہے, چلو بھائی خرچ کر دیا, لوگوں میں تقسیم کر دیا, وہ کوئی خاص بار وہ نہیں ہوا. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بڑا انفاق کیا. بر نیکی وہ ہے کہ جب اس مال کو آپ خرچ کریں گے جو آپ نے اپنے لیے سینت سینت کر کے اور چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. مما تحبون, جس سے تم محبت کرتے ہو اس مال کو خرچ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے باغ میں آپ کے باغ سے کھجوریں کھا رہے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سنایا حضرت ابو طلحہ کو. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بڑی زبردست آیت نازل ہوئی ہے, یہ باغ جس کے اندر آپ اس وقت ہیں یہ مجھے بہت محبوب ہے, یہ مدینے کا بہترین باغ ہے, بڑی تر کھجوریں ہیں اور میرے اس باغ کا جو کنواں ہے اس کا پانی بہت شیریں ہے, تو یہ بتائیے کہ میں یہ ہدیہ کسے دوں. آپ نے پوچھا کہ تمہارے چچا زاد بھائی بہن ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے کہا ان میں تقسیم کرو. ذرا دیکھا آپ نے چچا زاد بھائی بہن کا مقام. لیکن ہمارا تو معاشرہ بالکل تلپٹ ہو چکا ہے, ہم اپنے اعزہ اور اقارب کے حقوق کو پہچانتے ہی نہیں, اور پہچاننے کی تو بات بہت دور ہے, ہم نے ان سے دشمنی مول رکھی. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دروازے پہ لنگر کھلا ہوگا, ایک خلقت کھانا کھا رہی ہوگی, نہیں ہوگا تو کون نہیں ہوگا, ہمارا بھائی نہیں ہوگا, ہماری بہن نہیں ہوگی. کیوں صاحب؟ وہ نہیں نہیں صاحب, وہ تو ان کی بات مت کیجیے, میں تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, مجال ہے ان کی کہ وہ میرے دروازے پہ قدم رکھ لیں, اور خلقت جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کا یہ انفاق, کیا آپ کا یہ لنگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ قطعاً مقبول نہیں. اس لیے کہ جو حق, جن کا حق ہے, ان کو تو آپ نے اپنا دشمن بنا کے ایک طرف کر دیا ہے, اور دوسروں میں آپ لٹا رہے ہیں وہ مال, تو دوسروں کا مال دوسروں میں لٹا رہے ہیں, جس کا حق ہے اس کا حق چھین کر کے دوسرے پہ لٹا رہے ہیں. یہ وہ باتیں جو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعزا اور ہمارے اقارب کے کیا حقوق. فرمایا کہ ایک تو صدقے کا ثواب ہے, اور اگر آپ نے اعزا اور اقارب کو کھلائیں, آپ مال خرچ کریں, تو دوہرا ثواب ہے آپ کو, ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ صلہ کے معنی پہنچنے کے, سل کے معنی پہنچنا, رحم, ماں کی پیٹ میں وہ تھیلی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اسے رحم کہتے ہیں. تو ماں کے اس تھیلی تک پہنچیے, صلہ رحمی کے معنی یہ ہے. کیا معنی؟ آپ کی ماں اور آپ کی دادی اور آپ کی نانی کے پیٹ سے جو بچے نکلے ہیں, ان کے ساتھ جو حسن سلوک کریں گے آپ, وہ صلہ رحمی ہے. آپ کی ماں, آپ کی دادی اور آپ کی نانی کے پیٹ سے جو بچے نکلے ہیں, ان کے ساتھ جو حسن سلوک آپ کریں گے وہ صلہ رحمی ہے. ان کے ساتھ اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں, ان کے وقت پہ کام آتے ہیں, ان کے وقت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, تو دوہرا ثواب ہے آپ کو, ایک صدقے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. اور صلہ رحمی تو وہ چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پایا پکڑ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اے اللہ, جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ, اور جس نے مجھے کاٹا تو اسے کاٹ. ان کے ساتھ اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں, ان کے وقت پہ کام آتے ہیں, ان کے وقت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, تو دوہرا ثواب ہے آپ کو, ایک صدقے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. اور صلہ رحمی تو وہ چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پایا پکڑ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اے اللہ, جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ, اور جس نے مجھے کاٹا تو اسے کاٹ. اور وہ صلہ رحمی یہ کہتی رہے گی, یہ کہتی رہے گی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا جا, جو تو چاہتی ہے وہی ہوگا. ہم اپنے اعزاء اور اقارب کو کاٹ دیتے ہیں بڑی آسانی سے. لا يدخل الجنہ قاطعن, یہ بھی حدیث ہے, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قاطع ہے, یعنی جو اعزا اور اقارب کو اپنے سے کاٹتا ہے، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو تعلقات کو کاٹتا ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اتنا بڑا مقام ہے ہمارے اعزا اور اقارب کا، اور ان کا حق ہے، وہ ہمیں دینا چاہیے۔ فرمایا ول یتامہ، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو رکھا۔ یہ بڑی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اٹکل پچو نہیں ہوتی کہ ہم بے ترتیب جو بات کرتے رہیں۔ تیسرا حق ہمارے معاشرے میں جس کا ہے وہ یتیموں کا ہے۔ یہ یتیم لوگ وہ ہیں کہ جن کے باپ مر چکے ہیں اور بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، ان کے غم میں اور ان کے روتے وقت ان کو تسلی و تشفی دینے والا کوئی نہیں، یہ وہ ہیں یتیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا حق ہے معاشرے میں۔ اگر کوئی ان کا ولی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یتیم کا کفیل اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے یہ دو انگلیاں کھڑی کر کے بتائی، جنت کا وہ میں وہ کفیل یتیم کا کہ جس نے کفیل کو پالا پوسا اور اس کو بڑا کیا اور اس کا مال اس کے سپرد کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو باتیں اس کے اندر بڑی اہم، ایک تو یہ کہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی، اور دوسری یہ کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بشارت دی گئی۔ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں تیسری انگلی نہیں ہے، ویسے یتیم کے کفیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جنت میں ہوگا، اس کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے جو اس کفیل کو ملتا ہے یتیم کے، کہ جو حقیقتاً یتیم کی خبرگیری کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اور ان کو پال پوس کر کے ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتا ہے، اور ان کا مال ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو جنت میں آپ کم نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیے کہ اچھا ٹھیک ہے صاحب ہم یتیم ہیں تو کیا ہم بھی وہاں ہیں۔ سب سے اعلیٰ رتبہ جنت میں جو ہے، جو مقام ہے جنت میں، بھی درجات ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جو ہے اس کو وسیلہ کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے وسیلہ ہے۔ اور لوگوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ عطا فرمائے۔ اور چنانچہ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو ذرا دیکھیے کہ ان کا درجہ جنت میں کہاں ہے، اور یتیم کا جو ولی ہے، جو کفیل ہے، وہ کتنے اونچے مقام کے اوپر ہے جنت میں۔ تو یتیم کا حق ہے کہ اس کو معاشرے میں وہ مقام دیا جائے کہ جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ گھر انتہائی اچھا گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اور لوگوں وہ گھر سب سے خراب گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی ہوتی ہے۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں یتیم ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بھی بچے ہیں، تو سارا قصور اس یتیم لڑکے کا ہے۔ میرا بچہ جو ہے وہ تو آسمان سے اترا ہے، فرشتہ ہے، کبھی کوئی قصور نہیں کرتا۔ مارنا ہوگا، ڈانٹنا ہوگا، سزا دینی ہوگی، تو اس یتیم بچے کے حصے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ جبکہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اگر قصور بھی اس کا ہو تو اس کی دلداری کی جائے، اس کی تشفی کی جائے، اس کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا باپ زندہ نہیں، یہ یتیم کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے معاشرے۔ یہ مسکین لوگ کون ہیں؟ یہ فقیر نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بڑا مسکین ہے، نہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ شرع میں اور قرآن میں یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ جو فقیر ہے وہ فقیر ہے، یا سائل ہے، ہاتھ جو پھیلاتا ہے۔ مسکین کی پہچان حدیث میں یہ ہے کہ مسکین وہ شخص ہے کہ جو کماتا تو ہے لیکن اتنا نہیں کماتا کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ غیرت کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ نمبر تین یہ کہ وہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتا لوگوں سے۔ تو گویا کہ مسکین وہ لوگ ہیں کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں معاشرے میں، ضرورت مند لوگ ہیں معاشرے میں، اور غیرت کی وجہ سے وہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں آج آگ نہیں جلی، کہ ہمارے گھر میں آج ہمارے بچے کے لیے کپڑا نہیں ہے، یا ہم جو بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے پیسہ نہیں ہے کہ ہم اسے تعلیم دلا سکیں، یا اگر بچہ بیمار ہے ہم لوگ مشورہ دیتے بھائی ڈاکٹر کو دکھاؤ، فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، وہ بیچارہ دل محسوس کرا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں ہے کہ وہ معمولی ہی ڈاکٹر کو دکھائے۔ کسی اعلیٰ ڈاکٹر کو دکھانے کا سوال تو بہت دور پیدا ہو، تو وہ آپ سے کہے گا نہیں، وہ آپ سے مانگے گا نہیں. اسے بچے کی موت جو ہے گوارا تو نہیں کہیے, وہ قبول کر لے گا, وہ موت آ جائے گی تو, لیکن وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے جائے گا کہ میرا بچہ بستر مرگ پہ پڑا ہے, مجھے پیسے دے دیجیے کہ میں علاج کر لوں. یہ فقیر ہیں, یہ سائل لوگ ہیں. ان کو پہچاننا اور ان کا حق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے, اور اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے, آپ کو معلوم ہے اس کی؟ فرمایا سورہ الحاقہ میں دیکھیے, بڑے جذبے کے انداز میں, بڑے ڈرانے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے ہمارے سامنے. فرمایا ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, آج میرا مال میرے کام نہیں آیا. یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ کے اوپر ان کا نام اعمال دیا گیا ہے قیامت کے دن, اور یہ اب حسرت سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آج میرا مال جو ہے میرے کام نہیں آیا, اس نے مجھے بے نیاز نہیں کیا. وہ حلق انی سلطانیہ, اور دنیا میں جو میرا اختیار تھا آج مجھ سے سارا چھین لیا گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے اب. وہ حسرت کر رہا ہے اپنے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کہتا خذو, پکڑ لو اس کو, فغلو, پھر اس کے گردن میں توق ڈال دو, چین ڈال دو, ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو دوزخ کے اندر جھونک دو. یہ دیکھیے یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہ من کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ عظیم پر ایمان نہیں لائے, اور جو مسکین, جنہوں نے لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر اکسایا نہیں. یہ بات ذرا غور کیجئے, اکسایا نہیں, کھانا کھلایا نہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کھانا کھلانا تو فرض ہے ہی ہے اگر آپ کے پاس مال ہے, اور اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ مسکین کو کھلا سکیں تو مالداروں کو جا کے کہیے کہ بھائی یہ مسکین ہے اسے کھانا کھلاؤ. یہ شخص کیوں پکڑا گیا, اس کے گلے میں کیوں توق ڈالا گیا, یہ دوزخ میں کیوں ڈالا گیا کہ اس نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ جا کے دوسرے سے کہے کہ اس مسکین کو کھانا کھلاؤ. اتنا بڑا مقام ہے مسکین کا ہمارے معاشرے میں, اور اس کا حق ہے یہ جو اسے ملنا چاہیے. ہم تو اپنے بڑے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون مسکین ہے, کس کی کیا ضرورت ہے, اور کس کو کیا ملنا چاہیے. پھر فرمایا والجار ذی القربیٰ, اور اپنے قریب کا جو پڑوسی ہے اس کا حق. تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ جو قرابت دار پڑوسی ہے, یہاں مفسرین نے ترجمہ کیا ہے والجار ذی القربیٰ کے معنی قرابت دار پڑوسی. پھر فرمایا والجار الجنب, اور جو آپ کا دوسرا پڑوسی ہے, ساتھ کا پڑوسی ہے. تو پڑوسی تین قسم کے ہیں, ایک وہ کہ جو کافر ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے, دوسرا وہ جو مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے, تیسرا وہ جو مسلمان بھی ہے قرابت دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی ہے. ان تینوں کے حقوق علیحدہ علیحدہ ہیں, اور اسی حساب سے حق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو. یہ آپ کا انداز تربیت تھا, تین مرتبہ آپ نے یہ بات کہی, لوگ چونکے گی کیا کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا من لا یومنو یا رسول اللہ, کون ہے کہ جو ایمان نہیں لایا؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ شر کے معنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف غنڈہ گردی یا بدماشی ہی ہے, نہیں, شر کے معنی ہر وہ بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ شر ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنے گھر کا کوڑا صاف کیا, پڑوسی کے گھر کے دامنے ڈال دیا, ہم نے اپنا گھر دھویا, پانی جو باہر نکلا تو جھاڑو دے کر کے پڑوسی کی طرف پانی بہا دیا, یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ہم اگر ایک کیل ہمارا پڑوسی گاڑ رہا ہے دیوار کے اوپر, ہم چیخ رہے ہیں کہ تم دیوار پہ کیل کیوں گاڑ رہے ہو, یہ بھی شر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر میں اگر اپنے دیوار پہ کیل گاڑ رہا ہو تو اس کا پڑوسی اس کو منع نہ کرے. لیکن ہماری تو صورتحال, ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے. پوچھا جائے تو جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا, معلوم کر لیں آپ, پوچھ لیں آپ. ہماری صورتحال یہ ہے, ہم پڑوسیوں کا حق ہی نہیں پہچانتے, پڑوسیوں کو ہی نہیں پہچانتے, پڑوسیوں کے حق کی بات تو بہت. پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے پڑوسیوں میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا، کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. یعنی اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ سارے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں، تو جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اور فرمایا کہ لوگوں، جو شخص اپنے پڑوس میں چوری کرے اس کا جرم اس سے زیادہ ہے کہ کوئی شخص دوسری جگہ پر 10 مرتبہ چوری کرے. تو پڑوس ہمارے امن و امان میں رہنا چاہیے، اس کی عزت ہماری عزت، اس کا مال ہمارا مال ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم تو اپنے پڑوسیوں ہی کا مال صاف کر دیتے ہیں، نظر بچی تو مال یاروں کا، اور اس طرح سے بن جائیں گے جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا. تو پڑوسی کا یہ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ایمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے؟ یعنی گویا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص مومن ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے؟ یہ تو سمجھ لیجیے کہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں، جن میں آپ کے اعزہ اور اقارب بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، سب کے حق جو ہیں وہ برابر آ جاتے ہیں. لیکن اصل بات جو ہمارے سامنے ہے کہ پڑوسی کا مقام اگر آپ کو پہچاننا ہے تو اس حدیث کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہوں تو وہ انتظار کرتے تھے کہ جب تک آپ خود مخاطب نہ ہوں، اس وقت تک بولتے نہیں تھے، خاموشی سے کھڑے رہتے تھے یا بیٹھے رہتے. چنانچہ وہ صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات فرما رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے ایک طرف. اتنی دیر تک کھڑے رہے، اس صحابی کا کہنا ہے کہ میرے پیروں میں درد ہونا شروع ہو گیا. میں نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ اتنی دیر سے کھڑے ان سے بات کر رہا ہے. اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ان کے پیر میں درد ہو رہا ہوگا، پیر میں ورم آ رہا ہوگا، یہ وہ سوچ رہے ہیں صحابی اپنے دل میں. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات ختم کر چکتے ہیں، وہ صاحب چلے جاتے ہیں، پھر ان سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے جس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے گا، آپ کے پیر میں درد ہو جائے گا؟ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں اور وہ آپ سے مسلسل بات کیے چلا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو؟ آپ نے کہا، جی ہاں، میں تو بڑی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل تھے. اور جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اتنی شد و مد کے ساتھ، اتنی تفصیل سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے کہ مجھے یہ اندازہ ہو چلا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو اب وراثت میں شریک کر دیں گے. تو پڑوسیوں کا یہ مقام ہے، اور ہم جو ہیں پڑوسیوں ہی کو ناراض رکھتے ہیں، پڑوسیوں سے بالکل نابلد رہتے ہیں، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ، جب تم گوشت پکایا کرو تو سالن زیادہ کر دیا کرو، پانی زیادہ ملا دیا کرو. پوچھا، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اپنے پڑوس میں بھی شوربہ بھیجا کرو. یہ جو پانی ملانے والی بات ہے، اس کو یوں نہ سمجھیں آپ کے کوئی وہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو محلول ہے، اس کو کوئی ڈائلوٹ کیا جا رہا، نہیں. مقصد یہ ہے کہ اتنا پکاؤ کہ تم پڑوسیوں کو بھی بھیج سکو اس کے اندر. اس زمانے میں آپ سمجھ لیے کہ اگر کسی کو ایک بوٹی بھی آ جاتی تھی، وہ جو صحابہ کرام کا جو انداز تھا، تو وہ ان کے لیے نعمت ہوتی تھی. اس میں شوربہ اگر اتنا پتلا بھی مل جائے تو وہ بھی ان کے لیے نعمت تھی کہ گوشت کا شوربہ انہیں مل گیا. تو یہ ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے پڑوسیوں میں کھانے بھیجیں، کوئی خاص چیز پکائیں، کوئی چیز بھی پکائیں، تو ان کے گھروں میں ہم کو بھیجنا چاہیے، یہ ان کے حقوق ہیں. پھر فرمایا، وصاحب بالجنب، اور تمہارے ساتھ پہلو کے ساتھی. یہ یہاں مفسرین نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، خواہ وہ آپ کے دفاتر میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا کارخانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان کے بھی حقوق ہیں. اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ جیسے محفل میں یہاں اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے حق یہ ہے کہ جو اگر آ کے بیٹھیں تو ان کو جگہ دیئے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیے، آپ سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسی کوئی بات نہ کیجیے کہ جس سے وہ تکلیف محسوس کر رہے ہوں، دباؤ محسوس کر رہے ہوں. ان کو شادگی پیدا کیجیے ان کے لیے، ان کو سلام کیجیے، ان کی خیریت پوچھیے، یہ ان کا حق ہے. دفتر میں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ، ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے گھر کے حالات سے واقف ہوں، ان کی مدد کریں، ان کی خیریت پوچھیں، وہ نہ آئیں تو معلوم کرنے جائیں، ان کے وقتوں پر کھڑے ہوں، ربط و ضبط بڑھائیں آپ. بھائی چارہ پیدا کریں، یہ ان کا حق ہے. اور گھر میں جو صاحب ہیں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مفسرین نے بتایا کہ یہ میاں بیوی ہیں، میاں کے ساتھ بیوی بیٹھتی ہے، بیوی کے ساتھ میاں بیٹھتے ہیں، ان کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. اور ان کے حقوق کیا ہیں، حقوق الزوجین، یہ اگر آپ موقع ملے تو کیسے دیکھ لیجیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ بھی معاشرے کے فرد ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی سارا پیسہ آپ اپنے اعزاء اور اقارب میں ہی خرچ کر کے آگے اور بیوی بچوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. نہیں، جو آپ کی جیسی حیثیت ہے اسی کے حساب سے ایک توازن قائم کرنا ہے آپ کو، اور اس کے مطابق آپ کو دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرنا ہے. پھر فرمایا کہ وابن السبیل، اور راستے کے بیٹوں سے. یہ راستے کے بیٹے کون ہیں؟ مراد مسافر، مہمان، ان کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا حق یہ ہے کہ پہلے دن کہ تم اس سے اچھا اسے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اس کا اکرام کرو، اس کی ضیافت کرو. پہلے دن اس سے اچھا کھلانا چاہیے جو ہم عام طور پر کھاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن اور تیسرے دن وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور اگر اس کے بعد بھی وہ رہتے ہیں تو تم جو کھلاؤ گے وہ صدقہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ پہلے دن تو ہمیں زیادہ اچھے انداز میں اس کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ آپ معمولی سا کھانا رکھیے گا، صاحب وہ ایک سالن رکھ دیجیے، ایک روٹی رکھ دیجیے، بھائی جب آپ مہمان کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں پورا دن اس کی خاطر مدارات کرو. آپ ایک وقت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں، آپ بس ایک سالن رکھ دیجیے گا، ایک روٹی رکھ دیجیے گا، یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے. آپ مہمان بلا رہے ہیں کسی کو تو اپنی پہنچ کو دیکھیے، اپنی حیثیت کو دیکھیے، اس کے مطابق بلائیے، اور پھر مہمان کی اسی کے مطابق خاطرداری کیجیے، اپنی حیثیت سے زیادہ کیجیے. اس لیے کہ ایک ہی وقت تو کر رہے ہیں آپ، ایک ہی دن تو کر رہے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن آپ بے شک وہی کیجیے جو آپ روزمرہ آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کیجیے. دوسری چیز یہ کہ مسافر اگر آیا ہے آپ کے دروازے پر تو یہ مت دیکھیے آپ کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ولو جاء علی الفرس، خواہ وہ گھوڑے پر ہی سوار آیا ہو، آپ قطعاً مت یہ دیکھیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہ اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. ممکن ہے اس کی جیب کٹ گئی ہو، ممکن ہے کہ اس کا اندازہ غلط ہو گیا ہو، اس پیسے کم پڑ گئے ہوں، کچھ زیادہ دن رکنا پڑ گیا ہو، ممکن ہے کہ وہ مسافر ہے، وہ راستہ بھٹک گیا ہو. ہر لحاظ سے وہ آپ کی توجہ اور آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. قطعاً یہ بات ہمیں سوچنا کہ صاحب وہ تو ہٹا کٹا ہے، وہ تو کار کے اوپر آیا ہے، وہ تو اس طرح سے ہے، اور وہ جناب، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور ہم کو قطعاً اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے. پھر فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی غلام اور لونڈی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے. جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. فرمایا کہ اگر کھانا پکا رہے ہو اور غلام اور لونڈی ہوں تو انہیں بھی ایک لقمہ کھلا دو، کھانا کھا رہے ہو تو انہیں بھی ایک لقمہ کھلا دو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں تمہارا حق نہیں بنتا اس میں. ایک صحابی اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، دور سے آواز آئی کہ رک جاؤ رک جاؤ. آپ نے پلٹ کر کے دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ قیامت کے روز تمہارے قصور پر تمہارا رب، تمہارا آقا بھی تمہیں اسی طرح مارے؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بلا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں، پھر تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ رو پڑے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آج سے اس غلام کو آزاد کیا. تو غلام کا حق یہ ہے کہ اس کو انسان کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے. غلام تو آج کل نہیں ہوتے لیکن ملازمین ہوتے ہیں، ہم بھی ملازم ہیں کسی کے کہیں پر. ہم اپنی ملازمت میں اپنے کفیل سے یا اپنی کمپنی سے یا اپنے باس سے کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ، مجھے میڈیکل الاؤنس دو، مجھے ہاؤسنگ الاؤنس دو، مجھے ٹریولنگ الاؤنس دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، مجھے چھٹی دو. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو نوکر ہیں ان کے بھی تو یہ حقوق بنتے ہیں. ٹھیک ہے سطح مختلف ہو گئی، لیول مختلف ہو گیا، لیکن حق تو ہے ان کا کہ انہیں بھی چھٹی دی جائے، انہیں بھی سفر کرنے کا کرایہ دیا جائے، انہیں بھی رہنے کا مکان دیا جائے، وہ اگر بیمار ہوں تو ان کا علاج کرایا جائے، یہ ان کا حق بنتا ہے. پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا کہ جو اپنے پندار میں مغرور ہے، جو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، کون ہے میرے مقابلے میں، میں جو چاہوں کروں، میرا مال ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں. اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکبریائی ردائی، یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، قطعاً غرور کو پسند نہیں کرتا وہ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مال دیا ہے اس کو اپنا مال سمجھ کر کے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ، اور اپنے مال کو چھپاتا ہے، تو یہی تو کبر ہے اور یہی بخل ہے. چنانچہ بخل کی بات بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پر حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. یار یہ فقیر ہے، کہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں صبح شام یہ بھیک مانگتا رہتا ہے، نہیں صاحب اس کو مت دیجیے، ان لوگوں کی عادت خراب ہے. یہ مشورے ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، یہی ہے یامرون بالبخل، کہ ہم دوسروں کو بھی بخل کے اوپر اکساتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. ہم اگر ہم جانتے بھی ہیں کسی کی برائی کو تو ہمیں تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اور اس کو اچھالیں اور ہم کچھ تو نہیں دے رہے ہیں اس کو، دوسروں کو بھی ہم منع کر رہے ہیں کہ تم بھی اسے مت دو. یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. وما آتاهم اللہ من فضل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے پاس کہاں ہے پیسہ، نہیں پھر آئیے گا کبھی، پھر دیکھا جائے گا صاحب، نہیں میں تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا ہے وہ انسان خود جانتا ہے، اس فضل کو وہ اپنے اعزاء اور اقارب پر، اپنے دوست احباب کے اوپر، اب یتیموں پر، مسکینوں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، یہ فضل خرچ ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں دی ہے اس حیثیت سے آپ رہیے، لوگ آپ کو پہچانیں اس حیثیت سے، آپ کو بخیل کی حیثیت سے نہ پہچانیں. اللہ تعالیٰ قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو کفر قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چھپانا، کفر کے معنی چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے. چنانچہ کہتا ہے کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب، احانت آمیز عذاب. یہاں کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو میرے فضل کو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں. حالانکہ جس شخص کا جو مقام ہے معاشرے میں دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ اسی کے مطابق کھلنا چاہیے، اس کے ارد گرد جو مخلوق خدا ہے اس کے جو حقوق ہیں ان کو وہ حق اس سے ملنا چاہیے. اور جو لوگ یہ نہیں ادا کرتے، جو لوگ کبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال خود بھی چھپاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں مال چھپانے کی، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ انہیں کافر قرار دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے فضل کو چھپاتے ہیں. میں نے یہ فضل اس لیے تو نہیں دیا کہ اسے چھپایا جائے، اسے بند کر کے رکھا جائے اور دوسروں کو راستہ دھتکارا جائے اور اپنے راستے سے ہٹایا جائے، اپنا دروازہ بند کیا جائے، تعلقات کو منقطع کیے جائیں، قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ مال ہم نے اس لیے نہیں دیا. اور جو یہ کرتا ہے تو اس کے لیے احانت آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے وہ قیامت کے روز ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں انہیں معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.